أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لم تبرد أبدا. صلوات بر محمد وعلى محمد. الله تبارك وتعالى آپ سب کی ہم سب کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں معرفت حسین کی اور معرفت عزاداری کی توفیق سے نوازے. گفتگو کا سلسلہ یقیناً جو دوست احباب تسلسل سے شریک رہے ان کے علم میں ہے کہ فلسفہ قیام امام حسین کیا ہے، اور کیوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، اور خود قیام حسین کے خد و خال جب ہم دیکھتے ہیں تو قیام حسین کے اثرات کیا تھے، کس پس منظر میں یہ قیام عمل میں آیا، اور ہدف کیا تھا، مقاصد کیا حاصل ہوئے، ان حوالوں سے کچھ نہ کچھ پوائنٹس اور نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا. ایک اور نقطہ جس کی طرف آپ بھی یقیناً متوجہ ہیں جو آج آپ سے میں نے عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ فلسفہ عزاداری اور حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے صلی اللہ علیہ وسلم اس قیام سے دشمنان حسین کو پریشانی کیا تھی، یزید کیوں بیعت لینا چاہتا تھا، اگر امام حسین بیعت نہ کرتے اس سے قطع نظر کہ امام حسین نے قیام کس انداز میں کیا، کس فلسفے کے تحت کیا، اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قیام نہ فرماتے تو یزید کو کیا خوف تھا. جب یزید کا باپ مرنے لگا تو اس نے نصیحت کی تھی اور کہا تھا کہ حسین کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اس لیے کہ حسین کے ساتھ سختی سے پیش آؤ گے تو حسین جھکنے والا انسان نہیں ہے. لیکن یزید کو اس چیز کا علم نہیں تھا، وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ حسین کس ہستی کا نام ہے. یزید اور معاویہ میں بنیادی طور پر فرق بھی یہی تھا، معاویہ دبیز پردو میں چھپی ہوئی شخصیت کا مالک، ظاہر اور باطن، اور جبکہ اس کے مقابلے میں یزید ایک ایسی شخصیت کا مالک جس کی زندگی کے تمام پہلو لوگوں کے سامنے ہیں، اور جذباتیت کے ساتھ، غرور کے ساتھ، ظاہر اندیشی کے ساتھ اقدام کرنے والا، فیصلے کرنے والا، جس کے فیصلوں میں پختگی نہیں ہے، جس کی شناخت میں پختگی نہیں ہے، جیسے ہی کوئی بات اس کے ذہن میں آئے فوری طور پر کر گزرنے والا، اور انجام کے حوالے سے سوچنے سے عاری، اور قوت تفکر اور قوت عاقلہ سے محروم۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بیعت مانگنا مطلوب تھا تو والی مدینہ کو حکم دیا کہ یا بیعت یا پھر سر، یا حسین سے بیعت لو یا پھر حسین کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ اور وہ سارے واقعات آپ کے علم میں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حسین سے خوف کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس کے جو مشاور تھے، جو مشیر تھے، وہ جب اس کو مشورہ دیتے تھے تو بتاتے تھے کہ حسین سے اگر بیعت لوگے تو پھر تمام صحابہ خاموش رہیں گے، اگر حسین نے بیعت کی تو بیعت حسین کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اس لیے کہ حسین تنہا وارث ہے، حسین دین کے تنہا وارث ہیں۔ حسین کی بیعت کا مطلب تمام مسلمانوں کی بیعت ہے، تمام صحابہ کی بیعت ہے، تمام برگزیدہ شخصیات کی بیعت ہے۔ لہذا وہ مصر تھا کہ حسین ابن علی سے ہر صورت میں بیعت لی جائے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، اور نہ صرف بیعت نہیں کی، قیام کیا، اور اس قیام کے اثرات بھی آپ نے دیکھ لیے کہ کس انداز میں حسین ابن علی نے قربانی دی۔ یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ جس انداز میں حسین نے اور اصحاب حسین نے قربانی دی ہے اس کی کوئی مثال اس سے پہلے موجود نہیں تھی، گویا یزید کے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ عالم انسانیت کے ضمیر پر بوجھ ہے، اور جس نے انسانیت کی آنکھوں کو اہل البیت کے فضائل اور کمالات کے حوالے سے کھول دیا ہے، وہ یہ ہے کہ نہ اصحاب حسین کی زندگی میں اور نہ ہی اصحاب حسین کی شہادتوں کے بعد اسیروں اور مخدرات اہل البیت کی زندگی میں کسی گوشے میں، کسی کونے میں آپ کو کہیں پر بھی کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا قدم، کوئی ایسا کلام، کوئی ایسا کام نظر نہیں آتا جس سے یہ محسوس ہو کہ ان کے حوصلے ٹوٹ گئے ہیں اور انہیں شکست ہوئی ہے۔ کہیں پر بھی یہ بات نظر نہیں آتی، سر کٹاتے ہیں سر اٹھا کر، بچوں کو قربان کرتے ہیں عزت نفس کے ساتھ، قربانیاں دیتے ہیں سینہ تان کر، دشمن کو للکارتے ہیں خالی ہاتھ ہی کیوں نہ ہو لیکن پوری قوت ایمانی کے ساتھ، اور اس یقین اور اطمینان کے ساتھ کہ سامنے جو ہزاروں لاکھوں کا لشکر ہے ان کی نگاہ حسین اور آل حسین کی نگاہ میں، اصحاب حسین کی نگاہ میں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی انتہائی سربلندی کے ساتھ، انتہائی عزت نفس کے ساتھ۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جن جن ہستیوں نے میدان میں جا کر دشمنان دین کو للکارا ہے انہیں معلوم ہے کہ میں نے شہید ہونا ہے، معلوم ہے شہادت ان کی آنکھوں کے سامنے ہے, لیکن اس کے باوجود جب سامنے جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ موت کا ذرہ برابر کوئی خوف کسی مجاہد کسی صحابی کسی آل و آل کے فرد کے دل میں نہیں ہے, بلکہ ان کو یقین ہے کہ میں نے دشمن کو مار کر بھی کامیاب ہونا ہے اور دشمن کے ہاتھوں قتل ہو کر بھی کامیابی میرے ہی نصیب میں لکھی جانی ہے. یہ وہ جرأت ہے جس کا مظاہرہ آپ دنیا میں کہیں اور کسی اور گروہ کسی اور لشکر میں ایسا مظاہرہ نہیں دیکھتے. اور اس کے ساتھ ایک عجیب بات ہے, جب اہل البیت کو مکہ کربلا سے لے کر دمشق تک کے بازاروں سے گزارا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ کن کن کیفیات سے وہ گزرے. جب دمشق میں حاضری ہوئی یزید نے ان فوجیوں سے اور اس لشکر کے نگہبانوں سے اور ان اسیروں کے محافظوں سے پوچھا کہ تم نے کربلا سے لے کر یہاں تک کیا دیکھا, تو جو بات یزید کے سامنے رپورٹ کی گئی وہ بڑی عجیب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یا یزید, اے یزید سن. وہ کون کہتا ہے؟ یزید کے اپنے لشکر کا سپہ سالار کہتا ہے کہ ہم نے کربلا کے میدان میں ان کے مردوں کو چن چن کے مارا, ان کے مردوں کے سر تن سے جدا کیے, ان مخدرات کی آنکھوں کے سامنے کیا, پھر ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے اور انہیں پامال بھی کیا, ان کے خیموں کو ہم نے جلایا بھی, ان کے اموال کو ہم نے لوٹا بھی, ان کے زیور آلات کو ہم نے لوٹا بھی, ان پر ہر وہ ظلم کیا جو ہم کر سکتے تھے. اس کے بعد انہیں بے پالان گھوڑوں پر اونٹوں پر سوار بھی ہم نے کیا, انہیں لوہے کی زنجیریں بھی ہم نے پہنائی, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ کے اوپر سے زمین پر گرتے تھے اور ان کو ہم رونتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے. آپ ذرا تصور کیجئے گا کہ کس کس طرح کے مظالم ڈھائے گئے ہیں. یہ سب کچھ ہم نے کیا, ہم بازاروں میں گئے, ان کو گھوڑوں سے اتارا, سواریوں سے اتارا, زنجیروں سے ایک ہی زنجیر سے قطار میں تمام قیدیوں کو باندھا گیا تھا اور اگلے بادو کو مارا جاتا تھا تاکہ وہ جلدی چلے, زنجیریں تن جاتی تھیں تو وہ جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کی گردنوں پر دباؤ آتا تھا, پریشر آتا تھا زنجیروں کے کھچ جانے کا. یہ سب کچھ ہم نے کیا. بچوں کو جب وہ چلتے نہیں تھے تو نیزے کی انیوں سے ہم نے زخمی کیا, خواتین کو ہم نے مارا ان کی نگاہوں کے سامنے, ان کے جوانوں اور ان کے بزرگوں کے سر بریدہ لاشوں کو ہم نے پامال کیا اور سروں کو نیزوں پر لے کر ان معصوم بچوں کی نگاہوں میں پھراتے رہے. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کوفہ و شام کے بازاروں میں عورتوں نے مردوں نے ان پر جلتے ہوئے کوئلے پھینکے, آگ کے انگارے پھینکے, ان کو برا بلا کہا. یہ سب کچھ ہوا لیکن ایک چیز ہمیں حیرت زدہ کرتی ہے کہ ان میں سے نہ کسی بچے کے اور نہ کسی بڑے کے نہ عزم میں کوئی فرق آیا اور نہ کسی کی گردن جھکی, بلکہ انتہائی غرور اور سربلندی کے ساتھ ہم سے جب مخاطب ہوتے تھے تو ہمیں انتہائی حقارت کی نگاہ سے اور انتہائی حقارت کے انداز میں مخاطب کرتے تھے کہ گویا فاتح یہ ہیں اور مغلوب ہم ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے گا, تصور کیجئے گا کہ اہل البیت نے کیا دکھایا ہے, چاہے کربلا کے میدان میں سلوات بھیجیے گا ذرا اونچی آواز سے, آپ نے دیکھا کہ یہ کربلا کا وہ درخشاں اور روشن باب ہے جس کی طرف کم توجہ ہوتی ہے. ہم مصائب پر بہت زور دیتے ہیں, ٹھیک ہے دینا بھی چاہیے, اس لیے کہ مصیبتیں ہیں بڑی عظیم مصیبتیں ہیں, لیکن ان مصیبتوں کے مقابلے میں جس استقامت پامردی اور سربلندی کا مظاہرہ حسین اور آل حسین نے کیا اور حسین کی بہنوں اور بیٹیوں نے کیا, اس کی بھی پوری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. جس جرأت کا مظاہرہ کیا ہے, جس سربلندی کا مظاہرہ کیا ہے. اسی طرح سے آپ اس لیے شام کے دربار میں دیکھتے ہیں کہ جب یزید مخاطب ہوا, زینب سلام اللہ علیہا پر نگاہ پڑی, اس کی نجس نگاہ, تو اس نے ایک جملہ پوچھا, ایک جملہ کہا, کہا من ھذہ المتکبرہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مغرور خاتون کون ہے؟ مغرور کب لگتا ہے انسان کو؟ کوئی شخص آپ کو کب مغرور لگتا ہے؟ جب وہ آپ کو نظر انداز کرے آپ کی تمام تر شان و شوکت کے باوجود, آپ کی تحقیر کرے, آپ کی تذلیل کرے. یزید جیسا ڈکٹیٹر اپنے آپ کو زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے چھوٹا محسوس کرتے ہوئے یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ من ھذہ المتکبرہ, یہ مغرور خاتون کون ہے؟ یہ کیا بتاتی ہے یہ تاریخ؟ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا والوں کا جو عمل ہے وہ عمل ایسا ہے کہ اگر کسی قوم کے اندر کربلا اور اہل کربلا کا شعور پیدا ہو تو وہ قوم کبھی بھی سر نہیں جھکاتی ہے. اس لیے کہ جس قوم کو کربلا والے مل جائیں ان کے اندر کربلائیت پیدا ہو جاتی ہے, کربلا کی وہ روح زندہ ہو جاتی ہے, اور جس قوم کے اندر کربلا کی روح زندہ ہو جائے اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. یہ کربلا کا درس ہے, کربلا کا فلسفہ ہے, کربلا کا پیغام ہے. اب ذرا غور کیجئے گا کہ اس وقت سے لے کر آج تک ایک عرصہ, امام حسین کے اپنے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی, اہل البیت کو ہمیشہ تان و تشنیع, پروپیگنڈوں, الزامات, تہمتوں اور جھوٹے الزامات کا سامنا تھا. یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ کافر کہا گیا. کس کو؟ علی ابن ابی طالب کو. آپ ذرا ذرا سا پیچھے جائیے. آج آپ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی کافر کافر کے نعرے لگ رہے ہیں. یہ نعرے آج کے نہیں ہیں, یہ کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے. رسول کریم کی آنکھیں بند ہوتے ہی علی کے والد اور رسول کے چچا کو سب سے پہلے کافر قرار دیا گیا. یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے. حضرت ابو طالب کے حوالے سے آج بھی اسلام کا لباس پہن کر کچھ لوگ ان کے بارے میں بھی یہ حرز سرائی کرتے ہیں اور زبان درازی کرتے ہیں. انہی لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابو طالب کے حوالے سے حرز سرائی کی اور زبان درازی کی, ذرا تاریخ دیکھیے کون لوگ ہیں. وہ لوگ جو آخری وقت تک, آخری سانسوں تک نبی کریم کے خلاف اور دین کے خلاف میدان عمل میں لڑتے رہے. فتح مکہ آپ کے سامنے ہے. فتح مکہ ہوئی, فتح کے بعد لشکر اسلام مکہ میں داخل ہوا. مکہ میں جب داخل ہوا تو وہاں پر عجیب صورت تھی. نبی کریم نے مکہ والوں کی تین کیٹیگریز بنائی اس لشکر کے سامنے, یعنی لشکر اسلام کے سامنے تین کیٹیگریز. پہلے حکم دیا کہ تم لوگوں نے کسی پر ظلم نہیں کرنا, عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا, جو پناہ مانگے اس کو معاف کر دینا ہے, کوئی اگر بھاگے تلوار ہاتھ میں نہ لے تو اس کو کچھ نہیں کہنا, وغیرہ وغیرہ بہت ساری نصیحتیں کی. اور اس کے بعد پھر تین کیٹیگریز بنائی, کہا کہ جو اسلام قبول کرے اس کو بھی تم نے کچھ نہیں کہنا, جو خانہ کعبہ کی پناہ میں چلا جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا, اور جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو بھی تم نے کچھ نہیں کہنا. کون لوگ تھے جنہوں نے علی کے حوالے سے کفرانہ کفر آمیز کلمات کہے اور آخری وقت تک 70,000 مسجدوں سے لان تان کا ایک سلسلہ اور بدعت کا عمل شروع کر دیا، وہی جو آل ابو سفیان تھے، آل ابو سفیان. اب ذرا سوچنے والی بات ہے کہ ادھر وہ شخص جو آخری مرحلے میں فتح مکہ کے بعد آ کر اسلام قبول کرتا ہے، اس لیے کہ اب اسلام قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، اور وہ شخص جس نے ابتدائے دعوت سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحے تک رسول کریم کو پناہ بھی دی، تربیت بھی کی، ترویج بھی کی، لوگوں کو دعوت بھی دی، لوگوں کی طرف سے ہونے والے حملوں سے رسول کو بچایا بھی، اور جس کی موت پر رسول کریم نے اس پورے سال کو عام الحزن بھی قرار دیا، یعنی علی کے والد ابو طالب کافر ہو گئے، اور وہ جو جن کو پوری تاریخ نے متفقہ طور پر کہا کہ یہ طلقاء ہیں، طلقاء جن کو رسول کریم کی رحمت نے معاف کیا ہے، ورنہ قابل معافی نہیں تھے، اس لیے کہ آخری وقت تک کفر کا پرچم ان کے ہاتھ میں رہا، وہ ہو گئے مسلمان اور یہ ہو گئے کافر. اللہم صل علی محمد. کوثر نیازی مرحوم نے کہیں پر یہ کہا ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا، کہ لوگ نعوذ باللہ ابو طالب کو کافر اور ابو سفیان کو مسلمان کہتے ہیں. ان کا جملہ میں دوہرا رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اس کافر نے انسانی معاشرے کو علی و حسن و حسین دیا، اور اس مسلمان نے یزید اور معاویہ دیا. اسی سے اندازہ لگا لو کہ کون کتنا کافر ہے اور کون کتنا مسلمان ہے. اب ذرا غور کیجئے گا تاریخ پر کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو سلوک علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہوا. قتل حسین کے بعد، شہادت حسین کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد امت اسلامی کے درمیان جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ خارجی گروہ اٹھا ہے اسلام کے خلاف اور خلیفۃ المسلمین کے خلاف. اے لوگوں کو فکری طور پر گمراہ کیا جائے، اور نعوذ باللہ رسول کے نواسے کو خارج از اسلام قرار دیا جائے. یہی کام وہ علی ابن ابی طالب کے حوالے سے پہلے کر چکے تھے، آج حسین ابن علی کے حوالے سے کیا. لیکن حسین نے جو قدم اٹھایا، اس قدم نے نہ صرف دشمنان دین کے چہروں سے نقاب الٹ دیا، تا قیام قیامت دنیا کو بتا دیا کہ جو رستہ حسین کا ہے وہی رستہ خدا کا ہے، اور جو رستہ حسین کے دشمنوں کا ہے وہ رستہ کبھی بھی خدا کا رستہ نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد بھی، حسین ابن علی کے بعد بھی، یعنی واقعہ کربلا کے بعد بھی کوششیں ہوتی رہیں، اس لیے کہ جیسے میں نے حدیث میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے حدیث کی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حسین کی محبت کو ہر بیدار ضمیر اہل ایمان شخص کے دل میں اس طرح سے زندہ کر رکھا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہوگا حسین کی محبت کی حرارت اپنے اندر محسوس کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں. کائنات میں 61 ہجری کے بعد سے اب تک تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، 1450 سال. ان 1450 سالوں میں حسین ابن علی کا نام مٹانے کی پوری کوشش کی گئی، پوری جدوجہد کی گئی، زیارتوں پر پابندیاں لگ گئیں، حرم حسینی تک پہنچنے کے رستے مسدود کیے گئے. اب یہ صرف بنی امیہ کے دور میں نہیں ہوا، بنی امیہ کے بعد بنی عباس نے بھی یہی حرکت شروع کر دی. بنی عباس کو حکومت کس حوالے سے ملی تھی؟ اہل البیت کی محبت کے نعرے کے نتیجے میں. لیکن ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم اہل البیت کو قریب آنے دیتے ہیں تو حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، لہذا انہوں نے بھی وہی کیا جو بنی عباس نے کیا. اور تاریخ گواہ ہے کہ حسین ابن علی کا حرم جب شیعان حسین اور محبان حسین نے تعمیر کیا تو یہ تعمیر حرم نہ بنی امیہ سے برداشت ہوتا تھا نہ بنی عباس سے برداشت ہوتا تھا. اور تاریخ نے لکھا ہے اور عجیب ہے یہ واقعہ کہ بنی عباس کے دور میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں دس نہیں پندرہ نہیں سترہ بار حرم حسینی کو ڈھایا گیا. سترہ بار صرف ڈھایا نہیں گیا, اس پورے حرم کو زمین کے ساتھ یکساں کر دیا گیا اور اس کے بعد وہاں سے سارا ملبہ ہٹایا گیا. ہٹانے کے بعد حل جوتا گیا, پھر نہر فرات کا پانی حرم حسینی کی طرف موڑ دیا گیا اور ایک عرصے تک ارد گرد بند باندھ کر پانی کے نیچے رکھا گیا تاکہ آنے والوں کو پتا ہی نہ چلے کہ حسین کہاں پر دفن ہے. توجہ ہے آپ کی, کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں لیکن یہ مظالم کیوں ہوئے؟ حسین کے جیتی جاگتی حسین کی زندگی سے آپ کو خوف تھا, حسین کے بعد کس سے خوف تھا؟ وہ کون سا خوف تھا جس نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ حرم حسینی کے ساتھ یہ سلوک کریں؟ وہ خوف اس بات کا تھا کہ اگر حسین کی محبت کو پروان چڑھنے کا موقع ملے تو قومیں زندہ ہو جاتی ہیں اور موت کی غفلتوں سے نکل آتی ہیں. یہ خوف تھا اور اسی خوف کی بدولت ہر دور میں کوشش کی گئی کہ حسین کو لوگوں سے کاٹ دیا جائے اور لوگوں کو حسین سے کاٹ دیا جائے. اور یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں اس حد تک کوشش بنی عباس کے دسویں خلیفہ مہدی عباسی کے دربار میں ایک مغنیہ تھی. اس زمانے میں یہ خلفاء تھے اسلام کا لباس پہنے ہوئے, درباروں میں ناچنے والیوں کو بلاتے تھے ان کو نچواتے تھے جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے, اور پھر شراب کے دور چلتے تھے, پھر اس کے بعد باقی تمام خراب کاریاں اور بد کرداریاں ہوتی تھیں. تو ان 300 سے زیادہ کنیزوں اور مغنیوں کو اپنے محل میں وہ پالتے اسی لیے تھے کہ ان سے استفادہ ہو. ان میں سے ایک مغنیہ وہ تھی جو سب سے زیادہ پاورفل اور سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی. تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک عرصہ گزرا وہ مغنیہ خلیفہ کو نظر نہیں آئی, پریشان ہوا اور پوچھا کہ یہ کہاں ہے؟ کہا پتہ نہیں کہاں پر گئی ہے, نہیں پتہ چلا. ایک عرصہ گزرا مغنیہ آئی واپس, جب آئی تو خلیفہ کی نظر پڑی, پوچھا کہ کہاں گئی تھی؟ کہا سفر پہ تھی. کہا کہ حج کا سفر تو تم کر نہیں سکتی اس لیے کہ حج کا موسم نہیں تھا, کوئی اور ایسے تمہارے رشتے دار دور ہیں نہیں جن تک تم پہنچنے کے لیے اتنا لمبا عرصہ یہاں سے غائب رہو, آخر کیا وجہ ہے, کہاں تھی؟ وہ بتانے سے گریزاں تھی. جب دھمکی دی اور کہا کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا اگر نہیں بتاؤ گی, تو پھر لب کھولے کہا کہ اگرچہ میں بہت بد کردار ہوں, اگرچہ تمہارے محل میں حرم سراؤں میں شامل ہوں, اگرچہ میں گناہگار ہوں اور میری زبان گناہوں سے آلودہ ہے, لیکن میرے دل میں حسین کی محبت ہے, لہذا میں کربلا گئی تھی حسین کی زیارت کے لیے. جب یہ سنا تو پریشان ہوا کہ اگر حسین کی محبت میرے اپنے محل کے اندر موجود حرم سراؤں کو بھی اس حد تک متاثر کر سکتی ہے تو پھر باہر آزاد منش انسانوں کو اگر متاثر کر دے تو پھر میری حکومت کا کیا ہوگا؟ یہ حسین کی محبت تھی, حسین کی اسی محبت نے لوگوں کو زندہ کیا اور لوگوں کو جرأت گویائی عطا کی, لوگوں کو سوچنے کی قوت عطا کی, لوگوں کو اپنے زمانے کے یزیدوں کے خلاف قیام کرنے کا رستہ بتایا اور بتایا کہ حسین کا رستہ جینے کا رستہ ہے اور جو اس جینے کے رستے کو چھوڑ دے وہ اگر جیتا بھی رہے تب بھی وہ لاشا ہے چلنے پھرنے والا. یہ حسین سے جدائی اس کا انجام وہ ہوتا ہے, اور حسین کے رستے میں آ کر چلنے کا انجام اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. حسینیت سے دور رکھو لوگوں کو, یہ بنیادی فلسفہ بھی تھا اور بنیادی مقصد بھی اس لیے کہ حسین کی محبت میں وہ کشش ہے, حسین کے ذکر میں وہ کشش ہے, حسین کی قربانی میں وہ کشش ہے. جیسے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اگر آج بھی ہمارا کوئی عزیز بھائی, والد, بیٹا, بیٹی, کوئی اگر خدا نہ خواستہ اس کا انتقال ہو جائے تو ہم ایک دن روتے ہیں, دو دن روتے ہیں, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اگلے سال اس کی برسی پہ کوئی آنکھ اشکبار نہیں ہوتی. لیکن یہ کیسا درد ہے, یہ کیسی محبت ہے کہ 1400 سال گزر گئے, اب بھی جب ذکر آتا ہے تو ہم ایسے روتے ہیں جیسے ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے کربلا برپا ہوا ہو. اس لیے تاریخ میں لکھا ہے بعض انگریزوں نے جب آ کر عزاداری سید الشہداء کو دیکھا تو اپنے ٹرانسلیٹر سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے, کہا کہ حسین قتل ہوئے تھے, ان کا غم منایا جا رہا ہے. کہا کہ ہم نے تو کہیں پر کوئی خبر نہیں سنی کہ کسی ایسی شخصیت کو قتل کیا گیا ہو, کب ہوا یہ واقعہ؟ کہا کہ 1200 سال پہلے, 1300 سال پہلے. کہا پھر 1300 سال پہلے جو واقعہ ہوا ہے اس کا غم آج کیسے منا رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم حسین کا درد کیسا درد ہے, حسین کا غم کیسا غم ہے, تمہیں نہیں معلوم. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیت اور اسلام میں ایک بنیادی آپ کو فرق نظر آتا ہے. آپ واٹیکن سٹی چلے جائیں, حضرت عیسیٰ کی صلیب پہ چڑھنے کی یاد مناتے ہوئے پوری دنیا سے لاکھوں عیسائی, 20 لاکھ سے زیادہ عیسائی ایک ہی دن واٹیکن سٹی میں جمع ہوتے ہیں, سیاہ لباس پہن کر گنگناتے ہوئے عبادت کرتے ہیں. لیکن وہ عبادت کہاں اور حسین کی یاد میں ہونے والی یہ عبادت کہاں؟ اس عبادت میں سکوت ہے, اس عبادت میں خاموشی ہے, وہ عبادت ایک رسم ہے. سیاہ لباس پہنا عبادت کی, واپس آئے, روٹین کی زندگی میں شامل ہو گئے اور ختم. لیکن یہ عبادت کیسی ہے؟ یہ جو غم حسین ہے یہ ایسا غم ہے کہ گھر کے ہر ہر فرد کو مضطرب کر دے, ہر بچے کی زبان پر نوحے جاری کروا دے, ہر بوڑھے کے دل کو مضطرب کروا دے, ہر شخص کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دے, امام بارگاہ آنے پر مجبور کر دے, اشک بہانے پر مجبور کر دے, مصائب سن کر دھاڑے مار کر رونے پر مجبور کر دے, ہاتھ اٹھا کر سینے پر مارنے پر مجبور کر دے. یعنی ایک ایسا غم جو پورے معاشرے کے اندر ایک تلاطم, ایک حرکت اور ایک اضطراب پیدا کر دیتا ہے. اتنا فرق ہے دونوں غموں میں. یہ حسین کا اثر ہے. اس اثر کو روکنا حسین کے دشمنوں کے لیے ضروری ہے, چاہے وہ اسلام کا لباس پہنے ہوئے دشمن ہو, چاہے انہوں نے کفر کا لباس پہنا ہو. میں نے جیسے عرض کیا, بنی عباس بھی اور بنی امیہ بھی, اور آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے, یقین رکھیے مکتب تشیع کا سب سے بڑا سرمایہ عزاداری سید الشہداء اور مرجعیت و رہبریت کا نظام ہے. ان دو چیزوں نے مکتب تشیع کو زندہ رکھا ہے, اور اس کا اعتراف آپ کے تمام دشمن کرتے ہیں. حال ہی میں ایک کانفرنس ہوئی امریکیوں کی, اور اس میں مختلف مکاتب فکر کے حوالے سے تجزیے ہوئے, میرے پاس رپورٹ موجود ہے. وہاں پر امریکن پروفیسرز اور وہاں کے جو دانشور حضرات تھے جو ہمارے پاکستانی مسلمانوں کو اسلام کا صحیح چہرہ دکھانا چاہ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ مکتب تشیع کی دو بنیادیں ہیں, دو بنیادیں. یہ دو بنیادیں جب تک ہیں مکتب تشیع کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اس لیے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ان دو بنیادوں کے پائے اور ان کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جائے. ایک مرجعیت و رہبریت کا نظام ہے, اور دوسرا کربلا اور عزاداری سید و شہداء ہے. یہ آج بھی ان کے تھیسس میں یہ شامل ہے. جب وہ اس بات کا ادراک کرتے ہیں کہ یہ دو قوتیں مل کر مکتب تشیع کو زندہ کر دیتی ہیں, اور ان دو قوتوں کو جو قوم اپنے سینے سے لگا لے وہ پوری دنیا کے مقابلے میں سر اٹھا کر جینے کے نہ صرف قابل ہو جاتی ہیں بلکہ تمام دنیا پر غلبہ بھی حاصل کر لیتی ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہم اتنے غافل ہو جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ دشمن کو یہ تو پتہ چل گیا لیکن اب وہ ہماری جڑیں کاٹنے کے در پہ نہیں ہے؟ وہ پوری کوشش کر رہا ہے. ہمارا دشمن پوری کوشش کر رہا ہے کہ ہم سے ان دو سرمایوں کو چھینا جائے. اب اس کو کیا رستہ اختیار کرنا چاہیے؟ जवाब दीजिए दुश्मन इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि आजादारी सैयद शहादा के हवाले से जबानी तौर पर कलामी तौर पर तहरीरी तौर पर मनफी बात करके आजादारी का रास्ता रोका नहीं जा सकता। अब क्या किया जाए? अब ऐसे तौरो तरीके इस्तेमाल करो कि आजादारी की शक्ल भी बरकरार रहे और आजादारी की रूह भी मर जाए। आजादारी क्या है? हुसैन के पैरोकारों के अंदर अब्बास की जिंदगी में जो रूह और हरारत थी उस हरारत को बेदार करना। आजादारी क्या है? करबला में जो माहौल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों के दरमियान मौजूद था उस माहौल को जिंदा करना। किसके दरमियान? आजादारों के दरमियान। आजादारी का मकसद क्या है? दुश्मने हुसैन और दुश्मने खुदा के हवाले से नफरत की वो इंतहा पैदा करना कि जहां जहां कहीं जहां कहीं पर यजीदियत सर उठाए आजादार हुसैनी वहां पर हुसैन की तरह से मैदान में उठ खड़ा हो और यजीदियत के मुकाबले में हुसैनी रोल प्ले करे। आजादारी सैयद शहादा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की उस मुकावमत का नाम है जिसका अभी मैं हवाला दे चुका हूं और जिसका मुजाहिरा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने शब आशूर भी किया और शब याजदह 11 मुहर्रम की शाम को भी किया, अज़र आशूर भी किया। आजादारी सैयद शहादा हजरत कासिम के उस नारे का नाम शहादा रस्म नहीं है। आजादारी सैयद शहादा बगावत है हर जालिमाना निजाम के खिलाफ। आजादारी सैयद शहादा हर जालिम की आंखों में आंखें डालकर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक मैदान अमल में खड़े रहने और हत्ता अगर अकेला ही क्यों ना हो मैदान में पाबरजा रहने और न भागने का नाम है। आजादारी सैयद शहादा दस्तूरुल अमल है, इज्जतमंद जिंदगी का रास्ता है और यही चीज हुसैनियत से यजीदियत को डराने का बायस है। यही चीज इसीलिए हुसैन इब्न अली ने फरमाया था। हुसैन इब्न अली कह सकते थे कि हुसैन यजीद की बेइज्जत नहीं कर सकता या मैं यजीद की बेइज्जत नहीं करूंगा, लेकिन हुसैन ने भी चूंकि उनकी निगाह ता कयामत देख रही है, उनकी निगाह आने वाली नस्ल इंसानी पर इस कुर्बानी के असरात को देख रही है, लिहाजा क्या फरमाया? सिर्फ अपना हवाला नहीं दिया बल्कि फरमाया कि जो भी मेरी तरह का होगा वो इस यजीद की तरह के किसी भी फर्द के हाथों बेइज्जत नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि हर दौर हर जमीन हर मकाम
جہاں جہاں یزیدیت سر اٹھائے وہاں وہاں حسینیت عزاداروں کی شکل میں سر اٹھائے گی اور پھر یزیدیت سے بھر جائے گی, مقابلہ کرے گی, چاہے وہ شہید ہو چاہے وہ مارے یزیدیت کو. یزیدیت اس لیے ہمارے دشمن عزاداری سے ڈرتے ہیں, لہذا جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم عزادار کو شکست نہیں دے سکتے, عزاداری کو بند نہیں کر سکتے, تو اب کیا کریں گے؟ اب مختلف ہیلے بہانوں سے اس روح کو نکال کر قوم کو ایسی راہوں پر ڈالنے کی کوشش کریں گے جس سے عزاداری کی شکل اسی طرح جس طرح بنی امیہ کے دور میں حج اور نمازوں کی شکل باقی تھی باقی رہے, لیکن وہ جو روح ہے نماز اور روح ہے حج تھی جس کو حسین نے نشانہ بنایا, اسی طرح آج عزاداری کی روح کو بھی عزاداروں کے بدن سے نکال دیا جائے. دشمن یہ کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے وہ پھر پلاننگ کرتا ہے, وہ پھر لوگوں کی تربیت کرتا ہے, وہ پھر ڈالرز اور ریال اور پونڈ اور پتہ نہیں کیا کیا کرنسیاں تقسیم کرتا ہے, وہ پھر لوگوں کے ذہن بناتا ہے, وہ پھر لٹریچر تیار کرتا ہے. اب بھی مختلف ایسے گروپس ایسے گروہ عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے بھی اور مرجعیت و رہبریت و اجتہاد کے اس سلسلے کے حوالے سے بھی رات دن سر جوڑ کر بیٹھے کام کر رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے آنے والی نسلوں کو عزاداری سید الشہداء کی روح سے بھی محروم کیا جائے اور مرجعیت و اجتہاد و رہبریت کی برکتوں سے بھی محروم کر دیا جائے. آج ہمارا جو مکتب ہے, مکتب حسین, مکتب علی, مکتب تشیع, اس کی حیثیت دنیا میں مرکزی حیثیت ہے اور مکتب تشیع کو وہی افتخار حاصل ہے جو کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے مکتب تشیع کی قسمت میں لکھ دیا ہے. آج بھی زندہ ہے وہ مکتب اور آج بھی وہ افتخار زندہ ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں کسی قوم نے حسین ابن علی کے مکتب سے اس روح کو حاصل کیا, اپنی سرزمینوں کو پاک کیا, اپنے صفوں کو پاک کیا, اپنی سرزمین سے یزیدیت کا خاتمہ کیا اور میدان میں اس طرح سے ڈٹ گئے کہ پوری دنیا کے لیے اسوہ اور نمونہ بن گئے. یہ اس حسینی قافلے کی خصوصیت ہے اور اس کے مقابلے میں جس چیز نے پوری دنیا کو متحیر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک فقیہ ایک مجتہد آ کر ایک فتویٰ دیتا ہے تو اس فتوے کے نتیجے میں پوری دنیا کی بنائی ہوئی پلاننگ فیل ہو جاتی ہے. آپ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ سے پوری طرح سے واقف ہیں. برصغیر پر انگریزوں کا قبضہ کیسے ہوا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے, تجارت کے ذریعے سے. آہستہ آہستہ تمام مراکز کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر حکومت ان کی یہاں پر قائم ہوئی اور ایک لمبے عرصے تک اس سرزمین کے باسی ان کے غلام بنے. یہ سازش صرف یہاں کے لیے تو نہیں تھی, یہ سازش ایران کے لیے بھی تھی, یہ سازش عراق کے لیے بھی تھی, لیکن وہاں پر کیا تھا یہاں پر کیا؟ یہاں پر مرجعیت نہیں تھی, یہاں پر رہبریت نہیں تھی, یہاں پر اجتہاد کا دروازہ کھلا نہیں تھا, یہاں پر عزاداری کا وہ مفہوم زندہ نہیں تھا, لہذا اتنی بڑی قوم غلام بن گئی ہے. لیکن جن سرزمینوں میں یہ دو قوتیں موجود تھیں وہاں پر انہی دو قوتوں کے ذریعے سے انگریزوں کا ایسا مقابلہ کیا گیا کہ ان کو اپنا بوریا بستر سمیٹ کر بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا اور ایک لمحے کے لیے وہ اس سرزمین پر اپنا قبضہ جما نہیں سکے. اب دیکھیے ایران کے اندر جس طرح یہاں پر انہوں نے کیا وہاں پر بھی تمباکو کا کاروبار شروع کر دیا. ایران کی ساری زمینیں انہوں نے کرائے پر حاصل کر لی, جہاں خرید سکتے تھے وہاں پر خرید لیا, تمباکو پیدا کرتے تھے اور لوگوں کو تمباکو کا نشہ ہی بنا دیتے تھے. آہستہ آہستہ جب یہ خبر عام ہوئی مراجع تک پہنچی تو یہ خبر پہنچی کہ اس کے نتیجے میں کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کی پوری قوم اس نشے کی عادی ہو جائے گی اور بیکار, اور پھر اس کے بعد انگریز جو چاہے آپ کی مملکت کو لوٹے, جس طرح سے چاہے اٹھا کر لے جائے. ایک فقیہ, ایک مجتہد جس کو مرزائے شیرازی کہتے ہیں, سامرہ سے اٹھے, انہوں نے صرف ایک جملہ لکھا, صرف ایک جملہ. وہ کیا ہے؟ الیوم استعمال تمباکو حرام است, یا استعمال توتن و تمباکو حرام است, آج کے بعد تمباکو کا استعمال حرام ہے. یہ مرجعیت کی قوت ہے, یہ رہبریت کی قوت ہے, یہ اجتہاد کی قوت ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ایران کے اندر جتنے لوگ اس کے عادی تھے, چونکہ وہ مقلد تھے, چونکہ وہ پیروکار تھے, چونکہ وہ اطاعت گزار تھے, اور انہیں معلوم تھا کہ مرجعیت کا سلسلہ امام معصوم سے ملتا ہے اور امام معصوم کا سلسلہ خدا سے ملتا ہے, لہذا مرجع کا حکم, مجتہد کا حکم, رہبر کا حکم خدا کا حکم ہے, اور اس کو خدا کا حکم سمجھتے ہوئے ہر علاقے میں تمباکو کے نشر پر, استعمال پر, خرید و فروخت پر اس طرح سے قدغن لگ گئی کہ انگریز ہکا بکا ہو گئے. خود شاہ کے دربار میں جب شاہ اپنے گھر آیا محل میں, تو کنیزوں سے کہا کہ شیشہ لے آؤ. شیشہ منگوایا, کنیز نے آگے کہا کہ آپ کی ملکہ نے جتنے بھی شیشے تھے وہ سارے کے سارے توڑوا دیے ہیں. کہا کس نے کہا؟ کہا انہیں سے پوچھ لیجئے. ملکہ کو بلوایا, ملکہ شاہ کی بیوی آئی, جب آئی تو پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں توڑا؟ آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تمباکو پیوں, شیشہ پیوں. کہا کہ یہ حرام ہو گیا ہے, اس کا استعمال حرام ہو گیا ہے. شاہ کو بہت تعجب ہوا, کیسے حرام ہوا؟ فوراً کہا کس نے حرام کیا؟ ایک تاریخی جملہ اس خاتون نے اپنی زبان سے خارج کیا, اپنی زبان سے ایک تاریخی جملہ کہا. وہ جملہ کیا تھا؟ کہا کہ جس نے, توجہ ہے آپ کی, کہا کہ جس نے مجھے تم پر حلال کیا تھا اسی نے آج تمباکو کو حرام قرار دیا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ انگریزوں کو اپنا سارا بوریا مستر سمیٹ کر سرزمین کو چھوڑنا پڑا اور بھاگنا پڑا نقصان کے ساتھ. یہ قوت ہے مرجعیت کی, یہ قوت ہے رہبریت کی اور فتویٰ کی. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ یورپ کی طرف سے, امریکیوں کی طرف سے, برطانیہ کی طرف سے ایسے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں جو ممبروں پر آئیں اجتہاد کے خلاف بولیں, ممبروں پر آئیں مرجعیت کے خلاف بولیں, ممبروں پر آئیں نماز جمعہ کے خلاف بولیں, ممبروں پر آئیں اور عزاداری میں مختلف ایسی رسوم کو داخل کرنے کی کوشش کریں جس سے شیعیت کا پاکیزہ اور نورانی چہرہ مس ہو جائے اور دنیا کو وہ بتا سکے کہ جس شیعیت کے تم گن گاتے ہو وہ شیعیت وہ نہیں ہے, یہ ہے. اب دیکھیے, ابھی حال ہی میں کانفرنس ہوئی ہے, وہاں پر دو کلپس دکھائی گئی ہیں. ایک کلپ ایسی امام بارگاہ کی تھی جہاں پر ایک مفسد, فاسد, ظالم و مزل, خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور پیچھے سے لوگ قطار اندر داخل ہوتے ہیں اور علی اللہ کے نعرے لگاتے ہیں, اور اس شخص کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے کے بعد اٹھتے ہیں, کنارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ امریکن یہ کلپ دکھا کر کہتا ہے یہ ہے تشیع, یہ ہے خمینی کا مذہب, یہ ہے شیعہ مذہب, یہ ہے حزب اللہ کا مذہب. اور دوسرا کلپ دکھاتے ہیں اس کے بعد, ابھی حال ہی میں ایک فائیو سٹار ہوٹل میں یہ کانفرنس ہوئی, اور دوسرا کلپ دکھاتے ہیں, اور اس میں کیا دکھاتے ہیں؟ عزادار زنجیر زن, زنجیریں مارنے کے بعد آ کے اسی زنجیر کو ایک ٹب کے پانی میں ڈال کر ہلا کر خون صاف کرتے ہیں, اور دوبارہ جا کر زنجیر زنی کرتے ہیں, عقیدہ ہے. لیکن اس کے بعد کا منظر وہ انتہائی ہولناک اور خطرناک منظر ہے. وہ کیا ہے؟ کچھ خواتین کو دکھایا جاتا ہے جو اس کپ میں سے گلاسوں میں, بوتلوں میں پانی بھرتی ہیں اور کچھ وہی پیتی ہیں اور کچھ تبرک کے طور پر گھر لے جاتی ہیں. جب انٹرویو کیا جاتا ہے تو کہتی ہے کہ یہ تبرک ہے اور اس کے ذریعے سے بانج عورتوں کو اولاد ملتی ہے. یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ عزاداری سید الشہداء کے چہرے کو مسخ کرنے کی اور اس روح عزاداری سے لوگوں کو محروم کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ کوئی مسلمان نہیں، وہ لوگ جو حسین کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو حسینیت کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، یہ جو ہماری عزاداری ہے، یہ جو ہماری زنجیر زنی ہے، یہ جو ہماری ماتمداری ہے، یہ ہماری وہ قوت ہے جس کے اظہار کی ضرورت اس دور میں پیش آئی جب بنی عباس نے شیعوں کو، آل محمد کے پیروکاروں کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کیا، تو اس وقت ان مجاہدوں نے عزاداری سید الشہداء کے ضمن میں اپنے آپ کو ماتم کے ذریعے سے مار کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ تم ہمیں موت سے اور مار سے کیا ڈراؤ گے، ہم خود حسین کی یاد میں اپنے آپ کو مارنے کو تیار ہیں، ہمیں نہ مار سے اور نہ ہی موت سے ڈر کوئی نہیں ہے۔ آج اگر عزاداری سید الشہداء زندہ ہے تو انہی کی ان جرأت مندانہ قدموں کی وجہ سے زندہ ہے، اور آج کے دور کا یزید آپ سے اسی قوت کو چھیننا چاہتا ہے۔ آج کا یزید آپ سے اسی عزاداری کی قوت کو چھیننا چاہتا ہے، اسی رہبریت و مرجعیت و اجتہاد کی قوت کو چھیننا چاہتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ جو پہلے فلموں کی کہانیاں لکھا کرتے تھے، ایسے لوگ، ایسے قلم فروش لوگ جو پہلے فلموں کی کہانیاں لکھا کرتے تھے، اب مغربی تھنک ٹینکس کی لکھی ہوئی چیزوں کو جمع کر کے اردو کے قالب میں ڈھال کر اپنے نام سے نشر کر کے دین کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے گویا ڈالر تو کما رہے ہیں لیکن مکتب تشیع کی ان زندہ قدروں کو قتل کر رہے ہیں، زندہ قدروں کو، ایک ایک جاہل کے نام پر 25-25 کتابیں چھپتی ہیں اور دور ترین علاقوں میں مفت میں تقسیم ہوتی ہیں، دور ترین علاقوں میں، ایک ایک جاہل کے نام پر مکتب تشیع کے حوالے سے اور مکتب تشیع کی انسان ساز تعلیمات کے خلاف لکھی گئی تحریریں بڑے خوبصورت قالب میں ڈھال کر پارا چنار کے مختلف دیہاتوں میں، اورزئی ایجنسی کے مختلف دیہاتوں میں، استرزئی کے ارد گرد کے دیہاتوں میں، اب آپ کے سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر مفت یہ کتابیں بانٹی جاتی ہیں تاکہ تشیعوں کو اس رستے سے جو کہ حسین ابن علی کی جرأتوں اور شہادتوں کا رستہ ہے جدا کر کے ان سے شیعیت کی روح کو چھینا جائے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آنکھیں کھولیں، اپنے دشمن کو پہچانیں اور اپنے دین کو پہچانیں۔ ہمارا دشمن یوں ہمارے دین کو برباد کرنے کے در پہ ہے، اور ہم صرف عزاداری پر اکتفا نہ کریں، عزاداری کے فروغ کے لیے کوشش کریں۔ ہمارے دشمنوں نے کوشش کی کہ خودکش حملوں اور ٹارگٹ کلنگز کے ذریعے سے روکا جائے، نہیں رکا۔ تکفیر کے فتووں کی بڑی بڑی فیکٹریاں کھل گئیں، یہ سلسلہ نہیں رکا۔ اب آئے ہیں اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے اور اندر سے دیمک بھیج کر ہمیں اندر سے گلنے سڑنے پر مجبور کرنے کے لیے۔ ہمیں اپنی صفوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر ایسے ناسور اور ایسے جرثوموں کی شناخت کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم پہچانیں گے نہیں تب تک نہ ہم اپنے دین کو بچا سکتے ہیں اور نہ ہی عزاداری سید الشہداء کو بچا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز عرض کروں آپ سے کہ یہ وہ شمع ہے جس کو اہل البیت نے جلایا ہے، پوری دنیا مل کر بھی اسے بجھا نہیں سکتی، نہیں بجھا سکتی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان پر چھوڑ دیں اور کہیں کہ آپ ہی کریں، انا ہاہنا منتظرون۔ جیسے حضرت موسیٰ کے صحابیوں نے ان سے کہا تھا، یا موسیٰ آپ جائیے مقابلہ کیجئے فرعونیوں سے، ہم یہاں پر بیٹھ کر ذرا سستاتے ہیں، ذرا انتظار کرتے ہیں، آپ جب کامیاب ہو کر لوٹیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ نہیں، امام کی نصرت کے لیے اگر مأموم ساتھ نہ چلے تو علی ابن ابی طالب جیسی کائنات کی سب سے برجستہ اور بڑی ہستی کو بھی اکیلے رہتے ہوئے 25 سال گھر میں گزارنے پڑتے ہیں. نوٹ کیجئے گا اس بات کو, امام کو نصرت کی ضرورت ہے. امام عصر کو جب وہ ظہور فرمائیں گے لشکر کی ضرورت ہے, اور وہ لشکر اس زمانے میں پیدا نہیں ہوگی بلکہ اب سے اس لشکر کی تیاری کی ضرورت ہے, اور اس تیاری کے لیے عزاداری سید الشہداء کے ذریعے روح پھونکنے کی ضرورت ہے.
اور جب تک یہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک ہم بری الذمہ نہیں ہیں. عزاداری سید الشہداء نے آج تک ہمیں زندہ رکھا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم عزاداری کا تحفظ کرتے ہیں, عزاداری کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں. ہاں ایک حوالے سے بات ٹھیک ہے, لیکن اگر حقیقتاً دیکھیں ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ عزاداروں کی حفاظت کرتے ہیں, عزاداری کی حفاظت نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری ہماری حفاظت کرتی ہے, عزاداری ہماری عبادت کرتی ہے. اس لیے عزاداری کو ملنے نہ دو باقی ایسی فاسد چیزوں سے جو عزاداری کا حلیہ بگاڑ دیں. عزاداری ہماری بقا کا بھی ضامن ہے اور ہماری سربلندی کا بھی ضامن ہے. یہ جو عزاداری ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ سے, یہ ہمیں سر اٹھا کر جینے کا اور دشمن کو پہچاننے کا سلیقہ عطا کرتی ہے. اس لیے عزاداری کو ان چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے. صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. علمدار کربلا جس کو وفاؤں کا امام بھی کہتے ہیں, جس نے عمل سے بتایا کہ میں وفادار نہیں ہوں بلکہ وفا کا امام ہوں, وفا میرے گھر کی لونڈی ہے. وہ عباس, جب عباس اور آل عباس کے گھروں سے اور خیموں سے چھینی جانے والی متاع دربار یزید میں پیش کی گئی تو ان میں ایک علم بھی تھا. علم کو تاریخ نے لکھا ہے کہ علم کا جو کپڑا تھا وہ ہر جگہ سے سوراخ تھا, علم کا جو بانس تھا وہ بھی ہر جگہ سے زخمی تھا, لیکن ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے علم کو, علم کے اس حصے کو یا اس بانس کے حصے کو کچھ نہیں ہوا تھا. پوچھا کہ یہ کس کا علم ہے؟ کہا کہ عباس علمدار کا علم ہے. کہا کہ یہ سارا پرچم اوپر سے نیچے تک زخمی ہے, اوپر سے نیچے تک چھدا ہوا ہے, تیروں کے تلواروں کے نشان ہیں, لیکن یہ جو حصہ ہے یہ حصہ سالم ہے. کہا یہ عباس کے ہاتھوں میں تھا. جب تک عباس کے ہاتھ موجود تھے علم نہیں گرا بلکہ مار کھاتے رہے, زخم سہتے رہے, تیر کھاتے رہے, لیکن علم کو نیچے گرنے نہیں دیا. آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے حوالے سے ایک واقعہ بعض بزرگوں نے نقل کیا ہے, بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی چیزیں ضرور ہمارے عزاداروں تک پہنچیں کہ ہمارے مراجع بھی کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ جب کبھی نجف سے کربلا آتے, آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت عباس اور حضرت امام حسین کے حرم کے درمیان تقریباً 300 گز کا فاصلہ ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہے, اور احادیث ہمیں کہتی ہیں کہ پہلے تم حضرت عباس کے دروازے پر جاؤ, ان کے در پر اپنی پیشانی رکھو, ان سے تجدید بیعت کرو, ان سے اپنی وفاداری کا اعلان کرو, ان کے دہلیز پر بوسہ دو, اور اس کے بعد پھر وہاں سے ہو کر حسین تک پہنچو. اس لیے کہ جس طرح سے علی نبی کے شہر کا دروازہ ہے اسی طرح سے عباس حسین کی رحمت کا دروازہ ہے. عباس کو باب الحسین کہا گیا ہے. حسین تک پہنچنا چاہو تو عباس کے ذریعے سے آؤ. آیت اللہ العظمیٰ خوئی جب آتے تھے کربلا تو پہنچتے تھے پہلے حضرت عباس کے حرم کے سامنے, حرم کے مین گیٹ کے سامنے, باب القبلہ کے سامنے ایک بڑا حوض ہے, اور حوض کے درمیان ایک مشکیزہ لگا ہوا ہے, اور اس مشکیزے سے پانی اس حوض کے اندر گر رہا ہے. جو بھی ظاہر جاتا ہے پہلے سلام کرتا ہے عباس کے حرم کی طرف نگاہ اٹھا کر, اس کے بعد پھر جھک کر احترام کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے. آیت اللہ العظمیٰ جب وہاں پر پہنچتے تھے تو تین جملے کہتے تھے, اور یہ تین جملے ایسے ہیں کہ اگر ان تین جملوں کو پڑھ کر سمندر کے پانی پر پھونک دیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ سمندر کے پانی میں آگ لگ جائے. کیا کہتے تھے؟ پہلا جملہ یہ ہوتا تھا کہ السلام علیک یا شباب الحسین, اے حسین کی جوانی عباس, آپ پر میرا سلام ہو. اس لیے کہ جب تک آپ زندہ رہے حسین کی کمر سیدھی تھی, لیکن جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت حسین جھک گئے تھے اور زمین پر بیٹھ گئے تھے. اس کے بعد ایک اور جملہ ارشاد فرماتے, اور وہ جملہ بھی ایسا ہے جو دلوں کو جلا کر راکھ کر دے. کیا فرماتے؟ فرماتے السلام علیک یا حجاب زینب, اے زینب کی چادر عباس. آپ کیا گئے؟ زینب کی چادر لٹ گئی. آپ کیا گئے؟ زینب کا پردہ لٹ گیا. آپ کیا گئے؟ زینب کا سر برہنہ ہو گیا. اے حجاب عباس, آپ پر میرا سلام. اور اس کے بعد تیسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں السلام علیک یا ساق السکینہ, اے سکینہ کے ساقی عباس, آپ پر میرا سلام ہو. اس لیے کہ جب آپ گئے, سکینہ جو تین دن سے پیاسی تھی اور مختلف خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکینہ نے اپنے خیمے میں جمع کیا تھا اور ان سب کے ہاتھوں میں خالی کٹورے دیے تھے کہ بچوں ذرا انتظار کرو, میرے چچا عباس گئے ہیں پانی لینے, کچھ ہی دیر میں تمہاری پیاس بجھ جائے گی. عباس آپ کیا شہید ہوئے؟ ایسے ہی آپ شہید ہوئے, سکینہ کی پیاس بھی شہید ہو گئی. اب سکینہ کو پانی دو, سکینہ نہیں پیتی, کہتی ہے مجھے عباس چاہیے, پانی نہیں چاہیے. یہ عباس کون ہے جنہوں نے اپنے دو بازو کٹائے ہیں؟ لیکن اللہ نے کیا کیا, کروڑوں بازو کو عباس کے حرم کے سامنے بلند ہونے پر مجبور کیا کہ آج پوری دنیا سے لاکھوں کروڑوں لوگ آتے ہیں عباس کی قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں, دعا مانگتے ہیں اور ان کی جھولیاں بھرتی ہیں. یہ عباس جن کے سر پر جب گرز کا وار ہوا, ان کی آنکھ پر وار ہوا تو آنکھ پھٹ گئی, سر مبارک شک ہوا, لیکن ایک آنکھ کیا اللہ کی راہ میں دی. اللہ نے کروڑوں آنکھوں کو عباس کے حرم کے سامنے اٹھنے پر مجبور کر دیا. آج جو بھی ضرورت مند ہے عباس کے حرم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے, اس کی حاجات پوری ہوتی ہیں. وہ عباس جس کے بارے میں عربوں میں اور عراقیوں میں یہ روایت ہے کہ جو بھی مجبور ہو, جو بھی مستضعف ہو, جو بھی ضرورت مند ہو, ایک دفعہ آئے عباس کے حرم میں اور آ کر اپنے آپ کو حرم عباس اور ذریعہ عباس کی جالیوں سے جکڑ دے اور ایک جملہ کہے, دخیل یا ابا الفضل, اے ابا الفضل عباس, میں آپ کی پناہ میں آ گیا ہوں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی عباس کی پناہ میں آتا ہے اس کی ہر خواہش اور ہر مصیبت دور ہوتی ہے, خواہش پوری ہوتی ہے. وہ عباس جس نے فرات میں علم گاڑا, پانی اٹھایا, لبو تک لائے, دوبارہ پھینک دیا اور کہا کہ عباس کی غیرت کیسے گوارا کرے کہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہو اور عباس کا مولا حسین پیاسا ہو اور عباس پانی پیے واپس آئے. اور آج کیا دیکھتے ہیں آپ؟ آپ اگر سرداب میں چلے جائیں, عباس کی قبر درمیان میں ہے اور عباس کی قبر کے ارد گرد صاف شفاف اور میٹھا پانی طواف کر رہا ہے. 1400 سال گزر گئے لیکن وہ پانی کہہ رہا ہے کہ عباس کی وفاؤں کو میرا سلام ہو, عباس نے مجھے ٹھکرا دیا اور آج میں 1400 سالوں سے عباس کے قبر کے گرد طواف کر رہی ہوں. ایک روایت پڑھ کر میں آپ کی زحمت ختم کروں گا. روز قیامت رسول کریم سے حدیث نقل ہوئی ہے اور خصائص فاطمیہ میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ عباس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. وہ کیا مقام ہے؟ جب رسول کریم فرماتے ہیں کہ جب عالم محشر میں گناہگاروں کی شفاعت ہو چکی ہوگی اور سب جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے تو کچھ گناہگار رہ جائیں گے جو شفاعت کے قابل نہیں ہوں گے. ایسے میں رسول کریم سر اٹھائیں گے اور ایک جملہ ارشاد فرمائیں گے, میری بیٹی فاطمہ کہاں ہو, میری بیٹی فاطمہ کہاں ہو. اچانک اہل محشر سر اٹھائے گا, کیا دیکھیں گے اہل محشر؟ دیکھیں گے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ
زہرا سلام اللہ علیہا کی سواری آ رہی ہے, رسول کریم کے سامنے زمین پر تشریف فرما ہوں گی, اور اس کے بعد رسول پوچھیں گے بیٹی میری امت کے ان گناہگاروں کے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ اچانک اہل محشر کی نگاہیں اٹھیں گی اور وہ دیکھیں گے کہ اپنی ابا کے اندر سے حضرت فاطمہ الزہرا اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی, تو لوگ دیکھیں گے کہ دونوں ہاتھوں میں دو کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں. تب رسول پوچھیں گے بیٹی امت کی شفاعت کے لیے یہ کیا لے کر آئی ہو؟ جواب میں فرمائیں گی بابا میں اپنے جگر گوشے اپنے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں.
انا للہ وانا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نسألك اللہم وندعوک بسمك العظیم الاعظم العادل اجل الاکرم. یا اللہ 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 یا اللہ. چونکہ عزاداری سید الشہداء کی مجلس اور حسین اور آل حسین پر عباس علمدار پر اشکبار آنکھیں ہیں, تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی اس محفل اور مجلس میں جو دعا مانگی جاتی ہے یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ ہسپتالوں میں بیمار ہیں, بہت سارے لوگ کینسر کا شکار ہیں, بہت سارے لوگوں نے آپ سے بھی دعا کی درخواست کی ہوگی, ہم سے بھی کی ہے. یاد کریں ان تمام بے قصوں کو اور ان تمام بیچاروں کو جن کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, اور خصوصاً ان لوگوں کو جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو آئے سب مل کر آئے کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں, اور اس کے بعد چند دعائیں اللہ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اونچی آواز سے. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. 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 يا كاشف الكرب والسوء والبلاء اكشف كروبنا وكروب جميع المؤمنين واغز حوائجنا وحوائج السائلين واشف مرضانا ومرضى المؤمنين. بارالہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. بارالہ ہم سب کی اصلاح فرما. بارالہ ہمیں بصیرت کی آنکھیں نصیب فرما. بارالہ ہمیں معرفت اہل البیت عطا فرما. بارالہ ہمیں کربلا کی شناخت عطا فرما. بارالہ ہمیں گناہوں کی قباحت سے آشنا فرما. بارالہ ہمیں اپنے آپ کو تیرے اصولوں کی روشنی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. بارالہ ہمیں حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما. بارالہ ہمارے اندر حریت فکر اور حریت عمل پیدا فرما. بارالہ ہمیں ہمارے جائز آرزوں تک پہنچا دے. بارالہ وہ زندگی جو اہل البیت کو عزیز تھی ہم سب کو نصیب فرما. بارالہ وہ موت جو انہیں سب سے زیادہ پسند تھی ہمیں بھی نصیب فرما. بارالہ علی کی زندگی ہمیں عطا فرما. حسین کی طرح کی شہادت نصیب فرما. بارالہ دین کی سربلندی کی خاطر لڑنے کی توفیق عطا فرما. بارالہ ہمیں مجاہدت کی توفیق عطا فرما. بارالہ قرآن نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. بارالہ ہماری خواتین کی اصلاح فرما. انہیں حضرت زینب کا پیروکار بننے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے جوانوں کو جوانان کربلا کی سیرت پر عمل کی توفیق نصیب فرما. ہمارے بوڑھوں کو حسین و حبیب ابن مظاہر کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. بارلہ ہمارے قبروں کو حسین کی نورانیت سے روشن فرما. بارلہ ہمارے اعمال کو جتنے بھی گناہ کے اعمال تھے معاف فرما. بارلہ برزخ کی زندگی کو ہم سب پر آسان فرما. بارلہ ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے جتنے بھی شہدا اور مرحومین گزر چکے ان تمام مرحومین پر برزخ کی سختیوں کو آسان فرما. بارلہ برزخ کی سختیوں سے نجات دے کر حسین کی بارگاہ میں ان کے سائے میں جینے کی توفیق نصیب فرما. بارلہ ہمارے شہدا کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرما. بارلہ ہمیں بھی ہمارے شہدا کے ساتھ محشور فرما. بارلہ ہمارے تمام مراجع عظام اور مجتہدین کرام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان سب کو طول عمر بابرکت عطا فرما. بارلہ رہبر عالم اسلام اسلامی دنیا کا سب سے درخشاں ستارہ ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما. ان کی حفاظت فرما. اشرار اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. بارلہ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. انقلاب امام عصر میں تعجیل فرما. امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اس انقلاب کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے امام کے سپاہی بننے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. بارلہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. بارلہ جو نجس قدم ہمارے ملک پر اس وقت موجود ہیں ان تمام نجس لوگوں کو اس ملک سے دور فرما. جو لوگ دہشت گردی کے ذریعے سے سازشوں کے ذریعے سے امت میں نفاق کا بیج بوتے ہیں اور امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں بارلہ ان سب کو نیست و نابود فرما. بارلہ جو لوگ تشیعوں کو مٹانے کے در پہ ہیں انہیں تو مٹا دے. بارلہ ہم سب کو وحدت کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. بارلہ ہماری پوری قوم کو یکجہتی اور وحدت فکر عطا فرما. بارلہ ہمیں بھی حزب اللہ لبنان کی طرح سے ایک منظم قوت بن کر اپنے ملک کی اپنے دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک کو صالح اور نیک حکمران عطا فرما. ہمارے ملک کے سرحدوں کی حفاظت فرما. بارلہ اس امام بارگاہ کے لیے مسجد کے لیے اور اس پوری اس سینٹر کے لیے جن جن لوگوں نے جس جس طرح سے زحمتیں کی ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بارلہ جن عزیزوں نے اس مجلس کے اہتمام کے لیے زحمت اٹھائی ایک پوری لسٹ مجھے دی گئی ہے ان تمام عزیزوں کے مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. بارلہ جن لوگوں نے اپنی حوائج شرعیہ کے لیے درخواست دی ہے ان تمام لوگوں کی حوائج شرعیہ کو قبول فرما. دو مریضوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کی درخواست کی گئی ہے بارلہ ان دونوں مریضوں کو اور اس محفل میں جتنے لوگ موجود ہیں مجلس میں ان سب کے تمام مریضوں کو شفا یابی عطا فرما. بارلہ جو لوگ گزشتہ مجلسوں میں یہاں پر موجود تھے اور امسال ہمارے درمیان نہیں ہیں بلکہ تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں ان سب کے گناہوں کی مغفرت فرما. بارلہ خصوصاً وہ لوگ جو مر گئے ہیں لیکن ان کے لیے دعا کرنے والے کوئی نہیں ان سب کو بحق محمد و آل محمد ساحل نجات تک پہنچا دے. بارلہ ہم سب کی حوائج شرعیہ کو قبول فرما. بارلہ ہمیں شیعہ بن کر جینے کی اور شیعہ بن کر مرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. جن جوانوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں سالم ایمان اور صالح نفس میسر فرما اور ان سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کر اونچی آواز سے تین دفعہ صلوات بھیجیے.